أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. آج ہم نے سورة الحشر کی آخری آیات نمبر 18 سے 24 تک کی تلاوت کی ہے اور پچھلے آیات کا کچھ خلاصہ اور واقعات کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال بتلائی کہ جس طرح منافقین نے بنو نذیر کے ساتھ دھوکہ کیا، پہلے ان کی مدد کا وعدہ کیا، ان کے ساتھ نکلنے کا وعدہ کیا کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، ساتھ دیں گے، اور اگر تم لڑے گئے تو ہم تمہاری لڑائی میں تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن جب وہ موقع آیا تو وہ صاف دھوکہ دے گئے اور ان کا ساتھ نہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے شیطان کی کہ شیطان بھی پہلے گناہ پر اکساتا ہے، مدد کا وعدہ کرتا ہے، اور جب انسان گناہ کر چکتا ہے، کفر کر چکتا ہے، تو وہ صاف اپنی برت کا اظہار کر دیتا ہے اور اس وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا. اور اس معاملے میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بنو اسرائیل کا ایک راہب تھا، وہ اپنے سموا میں ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا اور ہر 10-10 دن کے روزے رکھتا، بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا. اور ظاہر ہے کہ شیطان کو انسان کی عبادت گزاری کھلتی ہے، اللہ کا تقرب کھلتا ہے. اس نے چاہا کہ کسی طرح اس کو گمراہ کیا جائے، اس کو کفر پر آمادہ کیا جائے، لہذا اس نے اپنے سب سے مکار شیطان کو اس پر لگایا. اور اس نے یہ ترکیب نکالی کہ قبیلے کے بعض لوگوں کو بیمار اپنے اثر سے بیمار کر دیتا تھا، اور اس راہب کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا کہ وہاں جا کر خوب عبادت کرنی شروع کی اس کے ساتھ، اور وہ اس کو دیکھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، لہذا اس راہب کو، اس شیطان جو نقلی راہب بنا ہوا تھا، اس پر اعتماد ہو گیا. جب خوب اچھی طرح اعتماد ہو گیا تو اس نے اس راہب کو، جو اصلی راہب تھا، اس کو کچھ دعائیں ایسی سکھلا دی کہ جس کی برکت سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو بیمار کر کے اپنے اثر سے اس کے پاس پتہ بتا دیا کرتا کہ اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ دعا پڑھ دے گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو ایک سلسلہ چل پڑا یہاں تک کہ اس نے پھر ایک سردار کی لڑکی کو اسی طرح اپنے اثر سے بیمار کر دیا. یہ لڑکی بہت حسین تھی تو اس کو وہاں بھیجنا شروع کیا, راہب دعا کرتا اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کے اثر سے وہ ٹھیک ہو, کیونکہ جب وہ بیمار کرتا اور اس کے پاس وہ بیمار جاتا راہب کے پاس تو شیطان اپنا اثر ہٹا لیتا تھا جس کی وجہ سے وہ شفایاب ہو جاتی تھی, یعنی واپس اپنی حالت تک درست ہو جاتے تھے. اسی طرح سے یہ لڑکی جب گئی تو راہب کے پاس اس کو بھیجا تو اپنے اثر کو ہٹا لیا, راہب نے دعا کی اور شیطان نے اپنے اثر کو ہٹا لیا, اس سے شفا پا گئی. آہستہ آہستہ شفا ہونے لگی. جب بالکل شفا یاب ہو گئی تو چونکہ عورت کا فتنہ تو ہر جگہ کام کرتا ہے تو راہب عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا, اور جب فتنے میں مبتلا ہو گیا تو اب پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں. تو یہی شیطان جو نقلی راہب بنا ہوا تھا اس نے اس کو ترکیب سکھائی کہ اس کو قتل کر کے کہیں دفن کر دیں ورنہ یہ لوگ تجھے چھوڑیں گے نہیں, اس کا قصہ تمام کر کے اس کو چھپا دے. اس نے گھبراہٹ میں اس کو قتل بھی کر دیا, دفن بھی کر دیا, اور اس ادھر اس نے یہ مکاری کی کہ لوگوں کو جا کے بتا دیا کہ اس راہب نے یہ بدکاری کی ہے اور اس لڑکی کو قتل کر کے فلاں جگہ دفنایا ہے. جب لوگوں نے کھود کر لاش نکال لی اور سب کچھ ثابت ہو گیا تو لوگوں نے اس راہب کو, اصلی راہب کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا اور اس کا سومے کو ڈھا دیا, جو عبادت کا ہے یہودیوں کی, اس کو سوما کہتے ہیں, اس کو ڈھا دیا اور سولی پر چڑھا دیا. تو جب سولی پر چڑھانے والے تھے اس وقت یہ شیطان پھر اس راہب کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ دیکھ تو یہ, اس نے کہا کہ تو نے مجھ سے کیسی ترکیبیں سکھائی کہ مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا. اس نے کہا کہ دیکھ اب تیرے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مجھے تو سجدہ کر لے تو میں تیری مدد کروں گا, تجھے سولی سے بچا لوں گا. تو راہب اس قدر تنگ ہو چکا تھا اور گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی زندگی جان بچانے کی خاطر اس کو سجدہ بھی کر دیا شیطان کو, یعنی کہ کفر میں مبتلا ہو گیا. اور جب کفر میں مبتلا ہو گیا تو بجائے شیطان نے اس کی مدد کرنے کے صاف انکار کر دیا, لہذا وہ کفر پر مر گیا. اس طرح سے شیطان دھوکہ دیتا ہے, اسی طرح سے ان منافقین نے اپنے ہی بھائیوں بنو نذیر جو یہود تھے اہل کتاب میں سے ان کو دھوکہ دیا. آگے ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اتقوا اللہ, ڈرتے رہو اللہ سے, ولتنظر نفس, اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر جی, ما قدمت لغد, کیا بھیجتا ہے کل کے واسطے, واتقوا اللہ, اور ڈرتے رہو اللہ سے, ان اللہ خبیر, بے شک اللہ کو خبر ہے, بما تعملون, جو تم کرتے ہو, ولا تکونوا, اور مت ہو, کالذین, ان جیسے جنہوں نے, نسوا اللہ, بھلا دیا اللہ کو, فانساهم انفسهم, پھر اللہ نے بھلا دیا ان کو ان کے جی, پھر اللہ نے بھلا دیے ان کو ان کے جی, اولئک, وہ لوگ, ہم الفاسقون, وہی ہیں نافرمان, لا یستوی, برابر نہیں, اصحاب النار, دوزخ والے, تو اصحاب الجنہ, اور بہشت والے. اصحاب الجنہ, بہشت والے جو ہیں, ہم الفائزون, وہی ہیں مراد پانے والے. لو انزلنا, اگر ہم اتارتے, ھذا القرآن, یہ قرآن, علی جبل, ایک پہاڑ پر, لرأیتہ, تو تو دیکھ لیتا, کہ وہ, خاشعا, دب جاتا, متصدعا, پھٹ جاتا, من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے. وتلک الامثال, اور یہ مثالیں, نضربها للناس, ہم سناتے ہیں لوگوں کو, لعلهم يتفکرون, تاکہ وہ غور کریں. هو الله, وہ اللہ ہے, الذي لا اله الا هو, جس کے سوائے بندگی نہیں کسی کی, عالم الغیب, جانتا ہے جو پوشیدہ ہے, والشہادہ, اور جو ظاہر ہے, هو الرحمن, وہ ہے بڑا مہربان, الرحیم, رحم والا. هو الله, وہ اللہ ہے, الذي لا اله الا هو, جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی. الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس پاک ذات سب عیبوں سے، السلام سالم، المؤمن امان دینے والا، المہیمن پناہ دینے والا، العزیز زبردست، الجبار دباؤ والا، المتکبر صاحب عظمت. سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما یشرکون ان کے شریک بتلانے سے. واللہ وہ اللہ ہے، الخالق بنانے والا، البارئ نکال کھڑا کرنے والا، المصور صورت کھینچنے والا. لہو اسی کے ہیں، الاسماء سب نام، الحسنہ خاصے. یسبح پاکی بول رہا ہے، لہو اس کی، ما فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں. وہو اور وہی ہے، العزیز زبردست، الحکیم حکمتوں والا. اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجتا ہے کل کے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو. اور مت ہو ان جیسے جنہوں نے بلا دیا اللہ کو، پھر اللہ نے بلا دیے ان کو ان کے جی، اور وہ لوگ وہی ہیں نافرمان. برابر نہیں دوزخ والے اور بہشت والے، بہشت والے جو ہیں وہی ہیں مراد پانے والے. اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے. اور یہ مثالیں ہم سناتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ غور کریں. وہ اللہ ہے جس کے سوائے بندگی نہیں کسی کی، جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے، وہ ہے بڑا مہربان رحم والا. وہ اللہ ہے جس کے سوائے بندگی نہیں کسی کی، وہ بادشاہ ہے پاک ذات سب عیبوں سے، سالم امان دینے والا، پناہ دینے والا، زبردست دباؤ والا، صاحب عظمت. پاک ہے اللہ ان کے شریک بتلانے سے. وہ اللہ ہے بنانے والا، نکال کھڑا کرنے والا، صورت کھینچنے والا. اسی کے ہیں سب نام خاصے، پاکی بول رہا ہے اس کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا. اب خلاصہ تفسیر پہ آتے ہیں. اے ایمان والو تم نے نافرمانوں کا انجام سن لیا، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر ہر شخص دیکھ بھال لے کہ قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے. یعنی اعمال صالحہ میں کوشش کرو جو کہ ذخیرہ آخرت ہیں، اور جس طرح تحصیل طاعات اور اعمال صالحہ میں تقویٰ کا حکم ہے، اسی طرح سیئات و معاصی سے بچنے کے بارے میں تم کو حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے. پس معاصی کے ارتکاب سے اندیشہ عقوبت ہے، یعنی سزا. پس پہلا اتق اللہ طاعت کے متعلق ہے، جس کا قرینہ قدمت لغد ہے، اور دوسرا معاصی کے متعلق ہے، جس کا قرینہ خبیر بما تعملون ہے. اور آگے ان احکام کی مزید تاکید کے لیے ارشاد ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی، یعنی عمل بالاحکام کو ترک کر دیا، اس طرح کے عوامر کے خلاف کیا، اور نواہی یعنی منع کی ہوئی باتوں کا ارتکاب کیا. سو اثر اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا، یعنی ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ خود اپنے نفع حقیقی کو نہ سمجھا اور نہ حاصل کیا. یہی لوگ نافرمان ہیں، اور نافرمانی کی سزا بھگتیں گے. اور اوپر جن دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، یعنی ایک وہ جو اہل تقویٰ ہوئے، اور دوسرے وہ جو تارک احکام ہوئے، ان میں ایک اہل جنت ہیں، دوسرے اہل نار. اور اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، بلکہ جو اہل جنت ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں، اور اہل نار ناکام ہیں، جیسا اوپر اولئکہم الفاسقون سے معلوم ہوا. پس تم کو اصحاب الجنت میں سے ہونا چاہیے، اہل نار میں سے نہ ہونا چاہیے. اور یہ چند نصائح جس قرآن کے ذریعے سے تم کو سنائے جاتے ہیں وہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور اس میں سمجھنے کا مادہ رکھ دیتے اور شہوات کا مادہ نہ رکھتے، تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، یعنی قرآن فی نفسہ ایسا مؤثر اور قوی الاثر ہے، مگر انسان میں بوجہ غلبہ شہوات کے قابلیت فاسد ہو گئی جس کے سبب تأثر نہیں ہوتا، پس ان کو چاہیے کہ تحصیل طاعات اور ترک معاصی سے اپنی شہوات کو مغلوب کرے، تاکہ مواعظ قرآنیہ سے اس کو تأثر ہو اور احکام پر استقامت اور استدامت اور ذکر و فکر نصیب ہو، جس کا اوپر حکم ہوا ہے۔ اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور منتفع ہوں، اس لیے یہ مضمون لو انزلنا یہاں بیان کیا گیا۔ آگے حق تعالیٰ کے صفات کمال بیان کیے جاتے ہیں، جس سے حق تعالیٰ کی عظمت قلب پر نقش ہو کر احکام بجا لانے میں مددگار ثابت ہو۔ بس ارشاد ہے کہ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اور چونکہ توحید نہایت محتم بشان چیز ہے، اس لیے اس کی تاکید کے لیے مقرر فرمایا کہ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں، وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، سالم ہے، یعنی نہ ماضی میں اس میں کوئی عیب ہوا جو حاصل ہے قدوسی کا، اور نہ آئندہ اس کا احتمال ہے جو حاصل ہے سلام کا۔ اپنے بندوں کو خوف کی چیزوں سے امن دینے والا ہے، اپنے بندوں کی خوف کی چیزوں سے نگہبانی کرنے والا ہے، یعنی آفت بھی نہیں آنے دیتا اور آئی ہوئی کو بھی دور کر دیتا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کر دینے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے اللہ تعالیٰ، جس کی یہ شان ہے کہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے، صورت شکل بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں جو اچھی اچھی صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، سب چیزیں اس کی تسبیح و تقدیس کرتی ہیں، حالن یا قالن، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے، پس ایسے بعظمت کے احکام کی وجہ آوری ضرور اور نہایت ضرور ہے۔ یہ خلاصہ تفسیر تھا، اب کچھ معارف و مسائل دیکھتے ہیں۔ سورہ حشر میں شروع سے کفار اہل کتاب اور مشرکین و منافقین کے حالات اور معاملات اور ان پر دنیا اور آخرت کے وبال کا بیان فرمانے کے بعد، اب آخرت تک مومنین کو متنبہ کرنا اور اعمال صالحہ کی پابندی کرنے کی ہدایت ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں ایک بلیغ انداز میں آخرت کی فکر اور اس کے لیے تیاری کا حکم ہے، جس میں پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر نفس کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور تم میں سے ہر نفس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ یہاں چند باتیں غور طلب ہیں۔ اول یہ کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غد سے تعبیر کیا، جس کے معنی ہے آنے والی کل۔ اس میں تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اول، پوری دنیا کا بمقابلہ آخرت نہایت قلیل اور مختصر ہونا، کہ ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی مثل ہے، اور حساب کے اعتبار سے تو یہ نسبت ہونا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ آخرت دائمی ہے جس کی کوئی انتہا اور انقطاع نہیں۔ انسانی دنیا کی عمر تو چند ہزار سال ہی بتلائی جاتی ہے، اگر زمین و آسمان کی تخلیق سے حساب لگائیں تو چند لاکھ سال ہو جائیں گے، مگر پھر ایک محدود مدت ہے، غیر محدود اور غیر متناہی سے اس کو پھر بھی کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ بعض روایات حدیث میں الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، ساری دنیا ایک دن ہے اور اس دن میں ہمارا روزہ ہے، مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اس میں پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، جس طرح روزے کے اندر آدمی بہت سی چیزوں سے بچتا ہے، گناہ سے بھی اور بعض جائز چیزوں سے بھی بچنے کا حکم ہے، تو اسی طرح دنیا کے اندر ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ اور تسلی کے لیے فرمایا کہ ایک ہی دن کی مثل ہے دنیا، بہت مختصر زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ غور کرو تو تخلیق انسانی سے شروع کر دیا، تخلیق زمین و آسمان سے یہ دونوں چیزیں ایک فرد انسانی کے لیے قابل اہتمام نہیں، بلکہ ہر فرد کی دنیا تو اس کی عمر کے ایام اور سال ہیں، یعنی ہمارا تعلق تو ہماری عمر سے ہے، اور وہ آخرت کے مقابلے میں کتنی حقیر مدت ہے اس کا ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے۔ دوسرا اشارہ اس میں قیامت کے یقینی ہونے کی طرف ہے، یعنی جو مقدمت لغت کی جو آیت کا جز ہے، کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے, تو اس میں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ قیامت کے یقینی ہونے کی طرف, جیسے آج کے بعد کل کا آنا ہمارے یقینی ہے, کسی کو اس میں شبہ نہیں ہوتا, اسی طرح دنیا کے بعد قیامت اور آخرت کا آنا یقینی ہے. اور تیسرا اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت بہت قریب ہے, جیسے آج کے بعد کل کچھ دور نہیں بہت قریب سمجھی جاتی ہے, اسی طرح دنیا کے بعد قیامت بھی قریب ہے. اور قیامت ایک تو پورے عالم کی ہے, جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے, وہ بھی اگرچہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد ہو مگر بمقابلہ مدت آخرت کے بالکل قریب ہی ہے. دوسری قیامت ہر انسان کی اپنی ہے جو اس کی موت کے وقت آ جاتی ہے, جیسا کہ کہا گیا ہے من مات فقد قامت قیامته, یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ابھی قائم ہو گئی, کیونکہ قبر ہی سے عالم آخرت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اور عذاب و ثواب کے نمونے سامنے آ جاتے ہیں, کیونکہ عالم قبر جس کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے اس کی مثال دنیا کی انتظار گاہ یعنی ویٹنگ روم کیسی ہے, جو فرسٹ کلاس سے لے کر تھرڈ کلاس تک کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے ہوتے ہیں, اور مجرموں کا ویٹنگ روم حوالات یا جیل خانہ ہوتا ہے. اسی انتظار گاہ ہی سے ہر شخص اپنا درجہ اور حیثیت متعین کر سکتا ہے, اس لیے مرنے کے ساتھ ہی ہر انسان کی اپنی قیامت آ جاتی ہے. اور انسان کا مرنا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معمہ بنایا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور سائنسدان اس کا یقینی وقت مقرر نہیں کر سکتا, بلکہ ہر وقت ہر آن انسان اس خطرے سے باہر نہیں ہوتا کہ شاید اگلا گھنٹہ زندگی کی حالت میں نہ آئے. خصوصاً اس برق رفتار زمانے میں تو ہارٹ فیل ہونے کے واقعات نے اس کو روز مرہ کی بات بنا دیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غد سے تعبیر کر کے بے فکر انسان کو متنبہ کر دیا کہ قیامت کو کچھ دور نہ سمجھو, وہ آنے والی کل کی طرح قریب ہے اور ممکن یہ بھی ہے کہ کل سے پہلے ہی آ جائے. دوسری غور طلب بات اس آیت میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس میں انسان کو اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ قیامت جس کا آنا یقینی بھی ہے اور قریب بھی, اس کے لیے تم نے کیا سامان بھیجا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا اصلی وطن اور مقام آخرت ہے, دنیا میں اس کا مقام ایک مسافر کی طرح ہے. وطن کے دائمی قیام اور قرار کے لیے یہاں سے کچھ سامان بھیجنا ضروری ہے, اور انسان کے اس سفر کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں رہ کر کچھ کمائے اور جمع کرے, پھر اس کو اپنے وطن آخرت کی طرف بھیج دے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں سے دنیا کا سامان مال و دولت کوئی وہاں ساتھ نہیں لے جا سکتا, تو بھیجنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف مال منتقل کرنے کا جو طریقہ دنیا میں رائج ہے کہ یہاں کی حکومت کے بینک میں جمع کر کے دوسرے ملک کی کرنسی حاصل کر لے جو وہاں چلتی ہے, یہی صورت آخرت کے معاملے میں ہے کہ جو کچھ یہاں اللہ کی راہ میں اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں خرچ کیا جاتا ہے وہ آسمانی حکومت کے بینک میں جمع ہو جاتا ہے, وہاں کی کرنسی ثواب کی صورت میں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے اور وہاں پہنچ کر بغیر کسی دعوے اور مطالبے کے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے. اور لفظ ما قدمت لغد عام ہے نیک اعمال اور بد اعمال دونوں کے لیے, جس نے نیک اعمال آگے بھیجے ہیں اس کو ثواب کی صورت میں آخرت کی کرنسی مل جائے گی, اور جس نے برے اعمال آگے بھیجے ہیں وہاں اس پر فرد جرم عائد ہوگی. اس کے بعد لفظ اتق اللہ کا اعادہ کیا گیا تاکہ یہ تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور وہ مراد بھی ہو سکتی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں بیان ہوئی کہ پہلے اتق اللہ سے واجبات اور فرائض کی ادائیگی کا اہتمام سکھایا گیا ہے اور دوسرے اتق اللہ سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بتلایا گیا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے اتق اللہ سے اعمال و احکام خداوندی کی تعمیل کر کے آخرت کے لیے کچھ سامان بھیجنے کا حکم ہو اور دوسرے اتق اللہ سے اس طرف ہدایت ہو کہ دیکھو جو سامان وہاں بھیجتے ہو اس کو دیکھ لو کہ وہ کوئی کھوٹا خراب سامان نہ ہو جو وہاں کام نہ آئے. کھوٹا سامان وہاں کے لیے وہ ہے جس کی صورت تو عمل صالح کی ہو مگر اس میں اخلاص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ نام و نمود اور کوئی غرض نفسانی شامل ہو, یا وہ عمل جو صورت میں تو عبادت ہے مگر دین میں اس کا کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بدعت اور گمراہی ہے. تو اس دوسرے اتق اللہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ آخرت کے لیے محض سامان کی صورت بنا دینا کافی نہیں, دیکھ کر بھیجو کہ کھوٹا سامان نہ ہو جو وہاں نہ لیا جائے. سبحان اللہ. فانساهم انفسهم, یعنی ان لوگوں نے اللہ کو بھول اور نسیان میں کیا ڈالا, در حقیقت خود اپنے آپ کو اس بھول میں ڈال دیا کہ اپنے نفع نقصان کی خبر نہ رہے. اور آگے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, یہ ایک مثال ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں جیسی سخت اور ثقیل چیز پر اتارا گیا ہوتا اور جس طرح انسان کو فہم و شعور دیا گیا ہے ان کو بھی دے دیا جاتا تو پہاڑ بھی اس قرآن کی عظمت کے سامنے جھک جاتے بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. مگر انسان اپنی خواہش پرستی اور خود غرضی میں مبتلا ہو کر اپنے فطری شعور کو کھو بیٹھا, وہ قرآن سے متاثر نہیں ہوتا. گویا یہ ایک فرضی مثال ہے کہ پہاڑوں میں شعور ہوتا. اور بعض حضرات نے تو فرمایا ہے کہ پہاڑوں اور درختوں اور دنیا کی تمام چیزوں میں شعور اور ادراک ہونا عقل اور نقل سے ثابت ہے. یعنی انسان اگر عقل سے سوچے تو دکھائی دے گا جس کو یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ان جمادات وغیرہ میں ہے, نباتات میں ہے, ان کی اطاعت اس صورت میں ہے کہ اللہ نے جس درخت کو جو چیز پیدا کرنے کے لیے حکم دیا ہے وہ ہمیشہ وہی چیز پیدا کرتا ہے. یہ ان کی اطاعت کے عقلی علامت ہیں, اور نقلی یہ کہ قرآن و حدیث سے سب ثابت ہیں. اس لیے یہ کوئی فرضی مثال نہیں, حقیقت ہے. انسان کو آخرت کی فکر اور قرآن کی عظمت بتلانے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کی چند صفات کمال کا ذکر کر کے سورت کو ختم کیا گیا ہے. عالم الغیب والشہادہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور کھلی چیز اور غائب اور حاضر کا پوری طرح جاننے والا ہے. القدوس, وہ ذات جو ہر عیب سے پاک اور ہر ایسی چیز سے بری ہو جو اس کے شایان شان نہیں. المؤمن, یہ لفظ جب انسان کے لیے بولا جاتا ہے اس کے معنی ایمان لانے والے اور اللہ اور رسول کے کلام کی تصدیق کرنے والے کے آتے ہیں, اور جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی امن دینے والے کے ہوتے ہیں. یعنی وہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے کو ہر طرح کے عذاب اور مصیبت سے امن اور سلامتی دینے والا ہے. المہیمن, اس کے معنی ہے نگرانی کرنے والا. العزیز بمعنی قوی. الجبار, صاحب جبروت و عظمت, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ جبر سے مشتق ہو جس کے معنی ٹوٹی ہڈی وغیرہ کو جوڑنے کے آتے ہیں. اسی لیے جبیرہ اس پٹی کو کہا جاتا ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے بعد اس پر باندھی جاتی ہے. تو معنی اس لفظ کے یہ ہوں گے کہ وہ ہر ٹوٹی ہوئی شکستہ اور ناکارہ چیز کی اصلاح کر کے درست کر دینے والا ہے. المتکبر, تکبر سے اور وہ کبریا سے مشتق ہے جس کے معنی بڑائی کے ہیں, اور ہر بڑائی در حقیقت اللہ جل شانہ کے لیے مخصوص ہے جو کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں, اور جو محتاج ہو وہ بڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لیے یہ لفظ عیب اور گناہ ہے, کیونکہ حقیقت میں بڑائی حاصل نہ ہونے کے باوجود بڑائی کا دعویٰ جھوٹا ہے. اور وہ ذات جو حقیقت میں سب سے بڑی اور بے نیاز ہے اس کی خاص صفت میں شرکت کا دعویٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص صفت بڑائی ہے, یہ بڑائی اللہ ہی کی صفت ہے, اس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی. اس لیے متکبر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کمال ہے اور غیر اللہ کے لیے جھوٹا دعویٰ. المصور کے معنی صورت بنانے والا. مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو حق تعالیٰ نے خاص خاص شکل و صورت عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہوئی اور پہچانی جاتی ہے. دنیا کی عام مخلوقات آسمانی اور زمینی خاص خاص صورتوں ہی سے پہچانی جاتی ہیں, پھر ان میں انواع و اصناف کی تقسیم اور ہر نوع اور صنف کی جداگانہ ممتاز شکل و صورت اور ایک ہی نوع انسانی میں مرد و عورت کی شکل و صورت کا امتیاز, پھر سب مردوں سب عورتوں کی شکلوں میں باہم ایسے امتیازات کہ اربوں کھربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے ایک کی صورت بالکل یا دوسرے سے نہیں ملتی کہ بالکل امتیاز نہ ہو سکے. یہ کمال قدرت صرف ایک ہی ذات حق جل شانہ کا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں. جس طرح غیر اللہ کے لیے تکبر جائز نہیں کہ کبریائی صرف اللہ جل شانہ کی صفت ہے, اسی طرح تصویر سازی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت میں شرکت کا عملی دعویٰ ہے. لہ الاسماء الحسنى, یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں. قرآن کریم میں ان کی تعداد متعین نہیں فرمائی, صحیح احادیث میں 99 تعداد بتلائی ہے. ترمذی کی ایک حدیث میں یہ سب یکجا مذکور ہیں, اور بہت سے علماء نے اسماء حسنى پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. احقر کا بھی ایک رسالہ اسماء حسنى کے نام سے مناجات مقبول کے شروع میں تباہ ہوا ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, یہ تسبیح زبان حال سے ہونا تو ظاہر ہی ہے کہ ساری مخلوقات اور ان کے اندر رکھی ہوئی عجیب اور غریب صنعتیں اور صورتیں زبان حال سے اپنے بنانے والے کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ حقیقی تسبیح مراد ہو، کیونکہ تحقیق یہی ہے کہ تمام اشیاء کو عالم میں اپنی اپنی حیثیت کا عقل و شعور ہے، اور عقل و شعور کا سب سے پہلا مقتضا اپنے بنانے والے کو پہچاننا اور اس کا شکر گزار ہونا ہے. اسی لیے ہر چیز حقیقتاً تسبیح کرتی ہو تو اس میں کوئی شبہ نہیں، اگرچہ ہم ان کی تسبیح کو کانوں سے نہ سن سکیں. اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ہے ولاکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی تم ان کی تسبیح کو سنتے سمجھتے نہیں. ترمذی شریف میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ حشر کی آخری تین آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے لے کر آخر سورت تک پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن وہ مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی، اور جس نے شام کو یہی کلمات پڑھ لیے تو یہی درجہ اس کو حاصل ہوگا. یعنی شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں رحمت کرتے رہیں گے، اور اگر وہ مرے گا تو شہید کی موت مرے گا. الحمدللہ یہ سورۃ الحشر بھی آج اس کا ترجمہ قرأت آیات، ترجمہ اور خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل آج مکمل ہوئے، اور جیسا کہ الحمدللہ سورۃ الرحمن جب ہم نے ختم کی تھی تو وہ ہفتے کا دن تھا، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتے ہی کے دن اس کی تفسیر ختم فرمائی تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور نیک گمانی لینا سنت ہے، میں بھی نیک گمانی لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے بدلے میں قبول فرمائیں گے کہ اس سورت کی تفسیر بھی اتوار کے دن، جیسا کہ آج اتوار ہے اور زہر کے قریب، یعنی تقریباً یہ وقت بھی وہی ہے جس وقت حضرت نے یہ تفسیر لکھ کر ختم فرمائی، آج ہم نے پڑھ کر سنائی، اور وہی وقت ہے وہی دن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبول فرمائے. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، خاص حالات کے اشعار ہیں، ان کا عنوان ہے نقل حالات خاصہ بحالت غلبہ تجلیات مقربات برخاصان بارگاہ حق تعالی شانہ. سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آستانہ تھا، سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آستانہ تھا، جیسے کہ وہ زمین تھی مگر اس میں دھواں تھا، آتش کی شعلہ زن مگر اس میں دھواں تھا، ہوش و خرد کا نظم بھی جیسے وہاں تھا، نہ بھی جیسے وہاں
تھا لیکن وہاں نہاں جو تھا گویا نہاں تھا لیکن وہاں نہاں جو تھا گویا نہاں تھا خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گل ٹھکانا خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گل ستانا تھا مفہوم قرب خاص تھا لفظ و بیان تھا مفہوم قرب خاص تھا لفظ و جلوے تو سامنے تھے مگر یہ جہاں تھا جلوے تو سامنے تھے مگر یہ جہاں تھا درد نہاں تو تھا مگر کے مگر اشک روانا تھا مخفی تھا دل میں جو کبھی آتش فشانا تھا مخفی تھا دل میں جو کبھی آتش فشانا تھا ایک کیسے پر سکون تھا کوئی این و آن تھا ایک کیسے پر سکون تھا کوئی این و آن تھا
ایک تو سمجھنے والا ہے ایک صاحب حال ایک سمجھنے والا ورنہ بھینس کے آگے بین بجا رہے تھے گرمی تو نہیں لگ رہی آپ کو پوری کر لوں کیا سبحان اللہ عجیب اشعار ہے
خورشید و ماہ کہے کشاں کچھ بھی وہاں تھا خورشید و ماہ کہے کشاں کچھ بھی وہاں تھا دنیا دون تھی کوئی دیگر جہاں تھا دنیا کوئی دیگر جہاں تھا خورشید و ماہ کہے کشاں کچھ بھی وہاں تھا دنیا دون تھی کوئی دیگر جہاں تھا جمال جہاں تھا آنکھوں کے دائرے میں جمال جہاں تھا کون مکان کا سامنے کوئی نشان تھا کون مکان سامنے کوئی نشان تھا ایک پھول جاویداں کے سوا گلستان تھا.
ٹھیک پڑھا نا.
ایک پھول جاویداں کے سوا گلستان تھا, ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازدان تھا. ایک پھول جاویداں کے سوا گلستان تھا, ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازدان تھا. اس بے خودی میں پاس کوئی بوستان تھا, اس بے خودی میں پاس کوئی بوستان تھا, پائل نہ تھے اور ان کا کوئی آشیاں تھا, پائل نہ تھے اور ان کا کوئی آشیاں تھا. کوئی ضرر سے غم زدہ, کوئی نصیب سے خوش, کوئی ضرر سے غم زدہ, کوئی نصیب سے خوش, دنیا عشق میں کئی سود و زیان تھا, دنیا عشق میں کئی سود و زیان تھا. کوئی ضرر سے غم زدہ, کوئی نصیب سے خوش, دنیا عشق میں کئی سود و زیان تھا. اے درد دل ہو تجھ کو مبارک تیرا یہ سیر, اے درد دل ہو تجھ کو مبارک تیرا یہ سیر, دنیا سے لے کے باوے جنا تک نہانا تھا, دنیا سے لے کے باوے جنا تک نہانا تھا. اے درد دل ہو تجھ کو مبارک تیرا یہ سیر, دنیا سے لے کے باوے جنا تک نہانا تھا.
آخری شعر خلاصہ ہے,
اس بزم کا ایک عالم ہو نام ہے اختر, اس بزم کا ایک عالم ہو نام ہے اختر, گویا سوا خدا کوئی ہی وہاں تھا, گویا سوا,
گویا لگا دیا جاتا ہے نہ سمجھ لوگوں کے لیے, گویا لگا دیا جاتا ہے تاکہ کفر کے فتوے نہ لگ جائیں. کفر کا فتوا لگانا آج کل بہت آسان ہے, کفر کا بدعت کا, ذرا کوئی بدعملی دیکھی اس کو بدعت کا نام دے دیا, حالانکہ غلط ہے. بدعت کی ایک خاص تعریف ہے, خواہ کسی کو ویسے الزامات لگانا, تہمت لگانا, قیامت کے دن سوال ہوگا اس کا, اللہ تعالیٰ بچائے.
اس بزم کا ایک عالم ہوں خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا.
الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا افضل صاحب دام برکاتوں, جو ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل اور محبوب خلفاء میں سے ہیں, تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی محبت کا بدلہ اس ناکارہ سے اور میرے احباب سے عظیم الشان عطا فرمائے. اب ہم ان کی مجلس سے معذور ہوتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں.
کے لیے کہا تھا, میں نے اس کو شعر سنانا چھوڑ دیا. کیوں؟ بھینس کے آگے بین بجانا چھوڑ دیا. جب وہ سمجھتا ہی نہیں تو اس کو شعر سنانے کیا کر. اپنی انا کو شوق سے پامال کر دیا, اپنی انا کو شوق سے پامال کر دیا, میرا کسی کے عشق نے یہ حال کر دیا. اپنی انا کو شوق سے پامال کر دیا, میرا کسی کے عشق نے یہ حال کر دیا, میرا کسی کے عشق نے یہ حال کر دیا. اپنی انا کو شوق سے پامال کر دیا, اور خورشید قرب خاص ہوا یک بیک طلوع, خورشید قرب خاص ہوا یک بیک طلوع, آفاق دل کو میں نے جو ہی لال کر دیا. خورشید قرب خاص ہوا یک بیک طلوع, آفاق دل کو میں نے جو ہی لال کر دیا. آفاق دل کو, حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے ملفوظات ہیں اصل میں, کہ جب آدمی اپنے تمناؤں کا خون کرتا ہے اور اس کے چاروں دل کے آفاق اربع سرخ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کا سورج نکلتا ہے. اس خیال کو یہاں پہ لایا. یہ تو بہت مشکل ہے, آپ رک لیجیے چاہتا ہے. ہاں صحیح, ناراض نہ ہو. جی جی, دست درازی قبول نہیں کرتا. روح جب قرب الہی پائے گی, روح جب قرب الہی پائے گی, زندگی میں زندگی آ جائے گی. روح جب قرب الہی پائے گی, زندگی میں زندگی آ جائے گی, اور آدمی شاہی صفت ہو جائے گا, آدمی شاہی صفت ہو جائے گا, کرگسی خود اپنے پر سے مٹائے گی. آدمی شاہی صفت ہو جائے گا, کرگسی خود اپنے پر سے مٹائے گی, اور گلشن دل میں تب آئے گی بہار, خواہشوں کی جب کلی مرجھائے گی. گلشن دل میں تب آئے گی بہار, خواہشوں کی جب کلی مرجھائے گی. اور سنتوں کی بارشیں کر دیجئے, بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی. سنتوں کی بارشیں کر دیجئے, بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی. سنتوں کی بارشیں کر دیجئے, بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی. اور عشق میں خود کو جلا دے اے اثر, عشق میں خود کو جلا دے اے اثر، رنگ تب تیری محبت لائے گی۔ عشق میں خود کو جلا دے اے اثر، رنگ تب تیری محبت لائے گی۔ ایک مقطع میں نے حضرت والا کو ہنسانے کے لیے بنایا تھا اپنے حال کے مطابق، کہ سانڈ پن اب چھوڑ بھی دیجئے اثر، سانڈ پن اب چھوڑ بھی دیجئے اثر، ورنہ یہ حرکت بہت پٹوائے گی۔ سانڈ پن اب چھوڑ بھی دیجئے اثر، ورنہ یہ حرکت بہت پٹوائے گی۔ اور ذاکر ہیں گر تو ذکر کا ناغہ نہ کیجئے، ذاکر ہیں گر، حضرت فرماتے تھے ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے، جب ذکر کا ناغہ ہوتا روحانیت بالکل فاقے سے ہوتی ہے، اسی وجہ سے نفس غالب ہو جاتا ہے، اور جو ذکر پابندی سے کرتا ہے اکثر وہ نفس پر غالب رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھانا نہ ملے تو ہم لوگ اور بے چین ہو جاتے ہیں، صبح سے اگر ابھی تک کسی کو ناشتہ نہ ملے تو آتے ہی غصہ کرنے لگے، آفس میں آتے ہی صاحب بہاد غصہ کرتے ہیں ناشتہ نہیں ملتا، اور رات کا کھانا، رات تک اگر کچھ نہ کھائے تو کیا حالت ہوگی، تو صبح سے شام ہو جاتی ذکر نہیں کرتے، یہی وجہ ہے روحانیت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے شیخ مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے، ذاکر ہیں گر تو ذکر کا ناغہ نہ کیجئے، سالک ہیں گر تو روح کا فاقہ نہ کیجئے، سالک ہیں گر تو روح کا فاقہ نہ کیجئے۔ اور محبوب عاشقین کو ہے، محبوب عاشقوں کو ہے مرگ، عاشقین کو ہے مرگ عاشقی، محبوب عاشقین کو ہے مرگ عاشقی، یا رب مریض عشق کو اچھا نہ کیجئے، یا رب مریض عشق کو اچھا نہ کیجئے، یا رب مریض عشق کو اچھا نہ کیجئے۔ اور قیمت فدائے دو جہاں بتلائی آپ نے، قیمت فدائے دو جہاں بتلائی آپ نے، اتنا تو اپنی ذات کو سستا نہ کیجئے، اتنا تو اپنی ذات کو سستا نہ کیجئے۔ اس کے پیچھے وہ قصہ ہے جو حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ بیان فرماتے تھے، ایک اللہ والے نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے آپ کیسے ملتے ہیں، کیا فدا کریں کہ آپ مل جائیں، تو آواز آئی کہ دونوں جہان فدا کر دو، دونوں جہان فدا کر دو۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتی، قیمت خود ہر دو عالم گفتی، نرخ بالا کم کی ارزانی ہنوس۔ ابھی آپ نے قیمت اور بڑھائی ہے، ابھی تو آپ ہمیں بہت سستے معلوم ہو رہے ہیں۔ اسی کو بندے نے عرض کیا، قیمت فدائے دو جہاں بتلائی آپ نے، اتنا تو اپنی ذات کو سستا نہ کیجئے۔ اور یا خون تمنا کے سمندر اڈے لیے، یا خون تمنا کے سمندر اڈے لیے، یا جان تمنا کی تمنا نہ کیجئے، یا خون تمنا کے سمندر اڈے لیے، یا جان تمنا کی تمنا نہ کیجئے، یا جان تمنا کی تمنا نہ کیجئے، یا جان تمنا کی تمنا نہ کیجئے۔ از کرم از عشق معذولم مکن، جز بہ ذکر خیش مشغولم مکن۔ مشہور شعر عظم عمومی کا حضرت والا پڑھتے تھے اکثر، اس کو حضرت والا نے بہت پہلے فرمایا تھا، میں نے 12 سال اس شعر سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میرا دنیا کے کاموں میں دل نہیں لگتا، آپ مجھے اپنی محبت کے لیے فارغ کر دی، دو روٹی دینا آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور حضرت سے جب سے سنا بندے نے بھی شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی حضرت والا کے صدقے میں الحمدللہ۔ اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے فارسی سے بھاگتے ہیں، آگے نیچے بیٹھ گئے، ٹیک لگا رہے تھے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹیک لگانا زیادہ اچھا ہے۔ تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو یہ اردو، اس لیے فارسی میں لوگ بھاگتے ہیں، تو اردو میں نے ترجمہ کر دیا، یارب تو اپنے عشق سے معذول نہ فرما، یارب تو اپنے عشق سے معذول نہ فرما، جو ذکر کسی کام میں مشغول نہ فرما، یارب تو اپنے سب سب پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اب اس میں کیا جمع کسی والا ہوں، شاعری کے ٹانگ توڑ دوں۔ یا رب تو اپنے عشق سے معذول نہ فرما، جو ذکر کسی کام میں مشغول نہ فرما، اور محروم نہ کر دولت تقوی سے میرے رب، محروم نہ کر دولت تقوی سے میرے رب، غفلت کو میری زیست کا معمول نہ فرما، غفلت کو میری زیست کا معمول نہ فرما۔ یا رب تو اپنے عشق سے معذول نہ فرما، جو ذکر کسی کام میں مشغول نہ فرما۔ اور ہمارے والا دامت برکات ہوں، اتنا کافی ہے، تعارف کے لیے میں نے یہ شعر لکھے تھے کہ کوئی اپنے دل سے اتر گیا تجھے دیکھ کر, کوئی اپنے دل سے اتر گیا تجھے دیکھ کر, کوئی اپنی جان سے گزر گیا تجھے دیکھ کر, کوئی اپنے دل سے اتر گیا تجھے دیکھ کر, کوئی اپنی جان سے گزر گیا تجھے دیکھ کر, اور میری روح یکسر تڑپ اٹھی تیری دید سے, میری روح یکسر تڑپ اٹھی تیری دید سے, میرا قلب نور سے بھر گیا تجھے دیکھ کر, میرا قلب نور سے بھر گیا تجھے دیکھ کر, میری روح یکسر تڑپ اٹھی تیری دید سے, میرا قلب نور سے بھر گیا تجھے دیکھ کر, اور تجھے دیکھ کر کسی اور پر نہ پڑی نظر, تجھے دیکھ کر کسی اور پر نہ پڑی نظر, نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا تجھے دیکھ کر, تجھے دیکھ کر کسی اور پر نہ پڑی نظر, نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا تجھے دیکھ کر, اور مجھے طالبین رہے خدا لگے دیکھنے, دیکھیں شیر دیکھ, مجھے طالبین رہے خدا لگے دیکھنے, میرے رہنما میں جدھر گیا تجھے دیکھ کر, مجھے طالبین رہے خدا لگے دیکھنے, میرے رہنما میں جدھر گیا تجھے دیکھ کر, تجھے دیکھ کر کسی اور پر نہ پڑی نظر, نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا تجھے دیکھ کر, پیا بے خودی کا وہ جام تیری نگاہ سے, پیا بے خودی کا وہ جام تیری نگاہ سے, کہ خودی کا نشہ اتر گیا تجھے دیکھ کر, کہ خودی کا نشہ اتر گیا تجھے دیکھ کر. خودی جو ہے, ایک تو خودی اقبال نے بیان کی ہے وہ صحیح اپنے لحاظ سے, کسی کے آدمی لالچی نہ بنے, کسی اور پہ تکیہ نہ کرے, ایک خودی وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک خودی یہ کہ میں خود اور اچھا ہوں اور میں خود ایسا ہوں تو میں کسی اللہ والے کے پاس کیوں بیٹھوں, اس خودی کو مٹانا پڑتا ہے, اس خودی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے. بندے نے ایک جگہ عرض کیا, خودی مٹائی تو پائی ہے بے خودی میں نے, خودی مٹائی تو پائی ہے بے خودی میں نے, خدا کے قرب کی خالص شراب پی میں نے, خدا خودی مٹائی تو پائی ہے بے خودی میں نے, خدا کے عشق کی خالص شراب پی میں نے, خدا کے عشق کی خالص شراب پی میں نے. اور اب بعد ہدایت, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا حضرت والا مانگتے بھی تھے, فرماتے تھے مانگا کرو, کیونکہ زیغ ہمارے اندر موجود ہے, کبھی بھی وہ عہد کر سکتا ہے, لہٰذا یہ دعا پابندی سے مانگنی چاہیے. اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے کہ اب بعد ہدایت کبھی گمراہ نہ فرما, اب بعد ہدایت کبھی گمراہ نہ فرما, اللہ مجھے راندہ درگاہ نہ فرما, اب بعد ہدایت مجھے کبھی گمراہ نہ فرما, اللہ مجھے راندہ درگاہ نہ فرما, اعزاز ہمارا ہے تیرے در کی فقیری, اعزاز ہمارا ہے تیرے در کی فقیری, اب غیر کا محتاج شہنشاہ نہ فرما, اعزاز ہمارا ہے تیرے در کی فقیری, اب غیر کا محتاج شہنشاہ نہ فرما, اب غیر کا محتاج شہنشاہ نہ فرما, اور محبوب حقیقی کی اگر چاہیے چاہت, محبوب حقیقی کی اگر چاہیے چاہت, لازم ہے کسی اور کی پھر چاہ نہ کرنا, محبوب حقیقی کی اگر چاہیے چاہت, لازم ہے کسی اور کی پھر چاہ نہ کرنا, لازم ہے کسی اور کی پھر چاہ نہ کرنا, اور مسجد تو فقط ذکر و عبادت کے لیے ہے, مسجد کے احاطے کو گزرگاہ نہ کرنا. ایک مسئلہ بیان کیا, مسجد کو راستہ بنانا, شاہراہ بنانا صحیح ہے, کبھی اگر مجبوری ہو تو وہاں سے کم از کم تیسرا کلمہ درود شریف پڑھ کے پھر نکلے آدمی, تاکہ مسجد کو بلا ہو جائے, ادھر سے جائیں گے ادھر جلدی نکل جائیں گے, بازار ہے یا کہیں بھی ہے, اس طرح راستہ بنانا ٹھیک نہیں ہے. مسجد کے احاطے کو گزرگاہ نہ کرنا, اور محبوب آزماتا ہے عاشق کو بہر طور, محبوب آزماتا ہے عاشق کو بہر طور, گر دعوی الفت ہے اثر آہ نہ کرنا, گر دعوی الفت ہے اثر آہ نہ کرنا. حضرت والا رحم اللہ تعالی کا ایک شعر ہے کہ فارسی شعر ہے, ہمی بینم کہ جنت بر زمین از آسما آئن. کیا ہے پہلا مثال؟ ہمی بینم کہ جنت بر زمین از آسما آئن. سبحان اللہ. یہ اس کا میں نے اردو ترجمہ کیا, یاد آ جائے گا انشاءاللہ. پائی جو ہے عشق کی صحبت زمین پر, میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آئن. کتنی آسان فارسی ہے, مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آئن. ہمی بینم, ہم نے دیکھا ہے, ہم دیکھتے ہیں. ہمی بینم کہ جنت بر زمین اساسما آئن. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھتے ہیں کہ جنت زمین پر وہ آ گئی جب عاشقوں میں ہم بیٹھتے ہیں. اسی کو میں نے اردو میں بہت آسان شعر دیکھی کہ پائی جو اہل عشق کی صحبت زمین پر, پائی جو اہل عشق کی صحبت زمین پر, ایسے ایسا لگا کہ آ گئی جنت زمین پر. پائی جو اہل عشق کی صحبت زمین پر, ایسا لگا کہ آ گئی جنت زمین پر. اور جب تک نہ آسمان سے پروانہ جاری ہو, کرتا نہیں ہے کوئی محبت زمین پر. جب تک نہ آسمان سے میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں. اور بندے نے عرض کیا, ربا تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے, ربا تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے, جب ہی تو مجھے نیند سے بیدار کیا ہے, جب ہی تو مجھے نیند سے بیدار کیا ہے. اور پہلے تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے, پھر میں نے تجھ سے عشق کا اظہار کیا ہے. پہلے تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے, پھر میں نے تجھ سے عشق کا اظہار کیا ہے, پھر میں نے تجھ سے عشق کا اظہار کیا. جب تک نہ آسمان سے پروانہ جاری ہو, کرتا نہیں ہے کوئی محبت زمین پر. اور دائم ہے اللہ اللہ کے اذکار جب تلک, دائم ہیں اللہ اللہ کے اذکار جب تلک, قائم نہ ہو سکے گی قیامت زمین پر. قائم نہ ہو سکے گی, حدیث پاک میں ہوں, قائم نہ ہو سکے گی قیامت زمین پر. اور جو آسمان والے کو راضی و خوش کریں, جو آسمان والے کو راضی و خوش کریں, وہ آسمان والے کو راضی و خوش کریں, جو چاہتا ہے برکت و رحمت زمین پر, جو چاہتا ہے برکت و رحمت زمین پر. اور چشمے فلک بھی کرتی ہے ان عاشقوں کو پیار, چشمے فلک بھی کرتی ہے ان عاشقوں کو پیار, ہوتے ہیں جب وہ محو عبادت زمین پر, ہوتے ہیں جب وہ محو عبادت زمین پر. پائی جو اہل عشق کی صحبت زمین پر, ایسا لگا کہ آ گئی جنت زمین پر. اور غم کو سینے میں پال رکھا ہے ہم نے, گدڑی میں لال رکھا ہے. غم کو سینے میں پال رکھا ہے ہم نے, گدڑی میں لال رکھا. یہ غم ایسا ہے جو تمام خوشیوں کو سمیٹے ہوئے ہوں. ہمارے بھائی تاج صاحب کہتے ہیں, آنکھوں کی سیاہی میں جس نے روشنی بخشی, آنکھوں کی سیاہی میں جس نے روشنی بخشی, اس نے مجھے غم دے کر غم میں ہی خوشی بخشی, اس نے مجھے غم دے کر غم میں ہی خوشی بخشی. اور پہلے سو کے بھاری ہے باغ کا یہ ایک احسان, اس نے مجھے پہلے سو کے بھاری ہے باغ کا یہ ایک احسان, اس نے سو ہنر دے کر مجھ کو آج بھی بخشی, اس نے سو ہنر دے کر مجھ کو آج بھی بخشی. آنکھوں کی سیاہی میں جس نے روشنی بخشی اس نے مجھے غم دے کر ہم میں خوشی بخشی این بندے پائے آزادی. حضرت مرومی کا شعر حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ پڑھتے تھے کہ گر و خواہد این غم شادی شبد این بندے پائے آزادی شبد. تو مولانا فرماتے اس کے بعد شعر تو ریاض نہیں حضرت والا محفوظ میں فرماتے تھے کہ تم لوگ جو دیکھ رہے ہو مجھے اپنی آنکھوں سے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ غم میں شادی ہوگی خوشی ملے گی, تو جن آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو انہی آنکھوں میں اس کا جواب ہے کہ کالی پتلی میں اللہ تعالیٰ نے روشنی کا خزانہ رکھ دیا ہے. جو کالی پتلی میں روشنی کا خزانہ رکھ سکتا ہے وہ غم میں خوشیوں کا خزانہ رکھ سکتا ہے. غم کو سینے میں پال رکھا ہے ہم نے گدڑی میں لال رکھا ہے, بات یہ عقل میں نہیں آتی عشق میں اعتدال رکھا ہے, بات یہ عقل میں نہیں آتی عشق میں اعتدال رکھا ہے, اور دل میں دنیا نہ ہو یہ مقصود لاکھ جیبوں میں مال رکھا ہے, دل میں دنیا نہ ہو یہ مقصود لاکھ جیبوں میں مال رکھا ہے, لاکھ جیبوں میں مال رکھا ہے اور دل کی مانو کہ خالق دل کی دل کے آگے سوال رکھا ہے, دل کی مانو کہ خالق دل کی دل کے آگے سوال رکھا ہے. اور رضا اللہ کو دیکھ کر میں نے شعر عرض کیا تھا کہ بھول جاتے ہیں سب حسینوں کو, بھول جاتے ہیں سب حسینوں کو تجھ میں ایسا جمال رکھا ہے, بھول جاتے ہیں سب حسینوں کو تجھ میں ایسا جمال رکھا ہے, غم کو سینے میں پال رکھا ہے ہم نے گدڑی میں لال رکھا ہے. تو وہ تو میرے پاس ہے نہیں ابھی. اچھا ماشاء اللہ
آپ قبول کریں تو ترنم آپ کا بہت
اچھا ہے. وہ غلام سرور صاحب آتے تھے نا لاہور سے, وہ کہتے تھے مٹکے میں منہ ڈال کے پریکٹس کیا میں نے, یہ سب تو نہیں کیا میں نے, بہت دعا مانگی عمرے پر بھی کہ اللہ میری آواز بھی کچھ اچھی کر دیجیے تاکہ اللہ نے اس کی فضل فرمایا کہ ایسے لوگ. جی انشاءاللہ جی جی. کبھی یہ جگہ منزل اولیاء تھی, مفتی محمد شفیع صاحب کے اشعار جی, تو اس پہ میں نے لکھا کہ کبھی تھی لیکن اب بھی ہے, ایسا نہیں کہ اب بالکل خالی جی. حکیم الامت خانقاہ حکیم الامت کے لیے یہ اشعار لکھے گئے ہیں, وہاں پہ اصل میں وہاں سے وہ ریکارڈنگ آئی تھی, مجلس آ رہی تھی تو میں نے سن لیا تھا, وہاں کے بنگلہ دیشی ساتھی بہت اچھے ترنم سے پڑھ رہے تھے, اب وہ اگر میرا سن لیں گے تو بھاگ جائیں گے مشکل ہے. تو یہ کیا یہ تو بند ہو گیا؟ ہاں آ گیا آ گیا ٹھیک. تو میں نے اس پہ لکھا کہ جگہ اب بھی وہ منزل اولیاء ہے, اب چلے ان کی بات دیکھتے کوشش کر. جگہ اب بھی وہ جی, اب جامع عقیب الامت کے لیے میں لکھ رہا ہوں حضرت والا رحمان حضرت والا دامت خاتون کے لیے, کہ جگہ اب بھی وہ منزل اولیاء ہے, جگہ بھی وہ منزل اولیاء ہے, جہاں پر میرے شیخ کا جامعہ ہے, جہاں پر میرے شیخ کا جامعہ ہے, سلوک کو تصوف ہے قائم اسی سے, سلوک کو تصوف ہے زندہ اسی سے, وہ اس عہد میں مر جائے اولیاء ہے, وہ اس عہد میں من مر جائے اولیاء ہے, وہ اس عہد میں مر جائے اولیاء ہے, اور الحمدللہ کہ اسی کی رعایا میں شامل ہے ہم بھی, اسی کی رعایا میں شامل ہے ہم بھی, کہ جو اس سرور عاشقان خدا ہے کہ جو سرور عاشقان خدا ہے اور ہزاروں برس تک سلامت رہی ہو آمین ہزاروں برس تک سلامت رہی ہو ہماری تمہاری یہ سب کی دعا ہے ہماری تمہاری یہ سب کی دعا ہے ہے ان کا وظیفہ خدا کی محبت ہے ان کا وظیفہ خدا کی محبت محبت ہی عشاق محبت ہی عشاق حق کی غذا ہے محبت ہی عشاق حق کی غذا ہے ہے ان کا وظیفہ خدا کی محبت محبت ہی عشاق حق کی غذا ہے ورنہ تاخیر کر جلد شامل ہو اس میں نہ تاخیر کر جلد شامل ہو اس میں اثر اہل جنت کا یہ قافلہ ہے اثر اہل جنت کا یہ قافلہ ہے جگہ بھی وہ منزل اولیاء ہے میرے جہاں پر میرے شیخ کا جامعہ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جی حضرت جی 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 ہمارے اکابر حضرت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ تعالیٰ کا یہ ملفوظ ہے جو حکیم الامت نقل فرماتے ہیں کہ حب شیخ مفتاح کامیابی ہے حب شیخ مفتاح کامیابی اس راستے میں کہ جتنی زیادہ شیخ سے محبت ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی شیخ کیا سکھاتا ہے سنت کا راستہ اور سنت کا راستہ جنت کا راستہ ہے شیخ سنت کا راستہ سکھاتا ہے اور سنت کے راستے پہ چلنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے لہٰذا جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں کئی روایات سے یہ بات ثابت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں سے صحیح تعلق نصیب فرمائے اتباع کی بھی توفیق عطا فرمائے ہمارا بیٹھنا کہنا سننا یا اللہ قبول فرما لیجیے دعا کر لیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اجعلنا مفلحين اللهم اجعلنا مفلحين اللهم اجعلنا مفلحين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہم نادم ہیں باغی نہیں ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے ہم سب کو اللہ والی حیات عطا فرما دیجئے اے خدا یوں بندہ رسوا مکن گر بدن من سر من پیدا مکن اے خدا یوں بندہ رسوا مکن گر بدن من سر من پیدا مکن کرم و دشت معظولم مکن جز بذکر خریش مشغولم مکن. اے اللہ حضرت والا حضرت معمومی کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، ہمارے سب ساتھیوں کے حق میں قبول فرما لیجئے، سب مسلمانوں کو یا اللہ من حیث القوم بیدار فرما دیجئے، یہ نمازیوں کو نمازی بنا دیجئے، ہم نمازی کہلاتے ہیں اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دیجئے، متقی بنا دیجئے، اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجئے، جتنے بیمار ہیں اس مجلس میں اور جہاں کہیں بہت سے دوست احباب بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت عطا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، تنگ دستوں کو کشادگی عطا فرما دیجئے. یہ مفتاز صاحب کا یہ تو خانقاہ ہے اور ادارہ بھی چل رہا ہے ان کے بیٹے کا، ہمارا بھی ادارہ چل رہا ہے، اللہ سب پر اپنے فضل کی بارشیں فرما دیجئے، غیرت کے خزانے برسا دیجئے اور اپنے بڑوں کے طریق پر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے مشائخ اور بڑوں کے اکابر کے طریق پر سنت کے طریقے پر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہم سب کو اخلاص بھی عطا فرمائیے، مقبولیت بھی عطا فرمائیے. یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیرت کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ. آمین آمین. سبحان اللہ. ایک صاحب نے کہا کہ وہ اعلان کیا مسجد میں ساتھی تشریف رکھیں بہت نفع ہوگا، کوئی نفع نہیں ہوا بعد میں، ایسے بیٹھ کے بیان ہوا بیان ختم ہو گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں نفع ہوا، ہمیں تو کوئی نفع نہیں ہوا، مادی نفع تو نہیں ہوا.